أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة پیغمبر اسلام موجودہ سال کی پانچویں تقریر اور مجموعی اعتبار سے تقریر کا نمبر ہے 84. ہجرت کے بعد چوتھا سال، اس کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور آج بنیادی طور پر سیرت رسول کے دو ہی واقعات آ سکیں گے، مگر ان دونوں واقعات میں تاریخ کے ساتھ ہماری عملی زندگی کے لیے بھی بہت سی ہدایتیں اور بہت سے پیغام موجود ہیں. پہلے واقعے کا نام ہے واقعہ بحر مہونہ، اور دوسرا واقعہ علماء لکھتے ہیں غزوہ بنی نضیر. ان میں سے پہلے واقعے کا تعلق کافروں سے ہے، اور دوسرے واقعے کا تعلق اہل کتاب یہودیوں کے گروہ سے. تاریخی واقعات کی ترتیب یوں ہے کہ مسلمانوں اور کافروں میں دو بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں. بدر کی لڑائی میں تو مسلمان واضح طور پر جیت گئے. بہت کی لڑائی تین مرحلوں میں ہوئی. شروع میں مسلمان جیت رہے ہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ کفار نے غلبہ پایا، بظاہر مسلمانوں کی شکست ہوتی نظر آئی، لیکن اختتام پہ بہرحال مسلمان کامیاب ہوئے. لیکن اتنے نقصان، جانی نقصان برداشت کیا کہ پوری تاریخ اسلام میں پیغمبر کی زندگی کے پورے 63 سالوں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں جس میں اتنی شہادتیں ہوئیں اور اتنے نقصانات برداشت کیے گئے. غزوہ احد اختتام کو پہنچا، کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ اس لڑائی میں ہم جیتے جیتے پھر ہار گئے، اور اب ہم اکیلے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے عرب کو ملانا پڑے گا. جنگ خندق کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن صرف مکے والوں کو تیاری کرتے کرتے ایک سال لگتا ہے. جب سارے عربوں کو جمع کرنا تو اس کے لیے کم سے کم 2 سال کی مہلت چاہیے تھی. یہی وجہ ہے کہ احد کی لڑائی کے 2 سال بعد خندق کی لڑائی ہوئی. لیکن کفار مکہ یہ جو 2 سال اپنی تیاری میں مصروف ہیں کہ اب اتنا بڑا لشکر لے کے آؤ کہ پھر تو مسلمانوں کے جیتنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو. تیاری تو کر رہے، ساتھ میں یہ ڈر اور خوف بھی کہ اگر مسلمانوں کو بھی یہ 2 سال سکون و آرام کے مل جائیں گے تو وہ بھی تیاری کریں گے، اور پھر وہی بات ہو جائے گی کہ ہمیں شکست کھانا پڑے گی. تو ایسا کرو کہ ہم تو لگے رہے جنگی تیاریوں میں، اور مسلمانوں کو دوسرے معاملات میں ایسا الجھا دو کہ پیغمبر اسلام کو آرام اور سکون کا 1 مہینہ بھی نہ ملنے پائے. چنانچہ دوسرے قبیلوں کو استعمال کرتے ہوئے خود کفار مکہ بظاہر خاموش ہے، اب ان کا نام نہیں آ رہا، اب یہ 1.5-2 سال کے واقعات میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن بہرحال وہ دوسروں کو اکسا رہے، وہ دوسروں کو بھیج رہے، اور خود خندق کی جنگ کی لشکر عظیم جمع کرنے میں مشغول. اب جو کفار مکہ نے دوسروں کو اکسانا شروع کیا تو وہ دوسرے بھی اتنا جانتے ہیں کہ جب مکے کے کافر میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہماری کیا طاقت تو مکے کے ساتھ اب سازشیں، فریب، دھوکے، فراق اور جھوٹ بول کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی اسکیمیں شروع ہو گئی. ان میں سے پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ قبیلہ 7 یا 10 مسلمانوں کو دھوکہ دے کے اپنے ساتھ لے کے چلا اور راستے میں ان کو شہید کر دیا. اور اب اس سے بڑا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا. یہاں پہ ایک بات بتا دی جائے کہ جب کبھی دین کے لیے تنخواہ کام کر رہا تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ کسی جماعت کے ساتھ کام کر رہا اور دھوکہ قائد نے کھایا، نقصان عام لوگوں کو برداشت کرنا پڑے کہ تانا دینے کا موقع مل جاتا کہ یہ کیسا لیڈر، یہ کیسا قائد جو اس طرح سے دھوکہ کھا گیا جس کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہوا. یہ ہر دور اور ہر زمانے میں رہے گا. اور اس وقت جب مدینے کے حالات بیان ہو رہے ہیں، مدینے میں شرارتی اور شریر لوگوں کا ایک گروہ جسے آج ہم اور آپ منافقین کہتے ہیں، لیکن اس وقت تک سورہ منافقون نازل نہیں ہوا تھا. ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ خود تو اسلام کے لیے کوئی قربانی نہ دیں، وہ گھروں میں بیٹھے رہے اور جو دین کے لیے قربانی دینے نکلے کبھی ان پر اعتراض کیا جائے، کبھی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے. احد کی لڑائی کے بعد یہ دو بڑے واقعات پیش آئے جس میں مسلمانوں کو دھوکہ دے کے شہید کیا گیا. خود احد کی لڑائی میں مسلمانوں نے نقصان اٹھایا، اس کے بعد یہ واقعات پیش آنے لگے. سورہ آل عمران تقریباً 150 سے 107 نمبر کی آیتوں کے درمیان مدینے کا ماحول قرآن بتا رہا. دیکھیے پیغمبر اسلام کے لیے بھی کتنا مشکل بنایا جا رہا ہے مدینے کے ماحول کو. اب منافقین پیغمبر کے سامنے دوبدو آ کے کوئی بات نہیں کہتے، لیکن عام مسلمانوں کو مسلسل چھیڑتے رہتے، عام مسلمانوں کو پریشان کرتے. منافقین کا مطلب کون؟ انہی کے ساتھ کہ تم بھی کس کی باتوں میں آ گئے، تم بھی کس رسول کی لیڈرشپ کو مان رہے، تم نے بھی کس کو قائد بنایا جس نے اتنا نقصان ہمیں پہنچا دیا، اس کی وجہ سے ہمیں اتنے لوگوں کی شہادت کو برداشت کرنا پڑا. قرآن کریم بتا رہا کہ ہر مومن معاشرے ایسے شریر لوگوں کا ایک گروہ ہوگا کہ خود بھی دین پہ عمل نہیں کریں گے اور دین پہ عمل کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ بھی ڈالیں گے. خود داڑھی نہیں رکھنا ہے نہ رکھو، لیکن نہیں داڑھی اپنے والوں کو بھی مذاق اڑایا جائے گا، انہیں بھی پریشان کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے کسی کی بات سن کے اور کسی کی بات سے قائل ہو کے داڑھی رکھی اب اس پر بھی اعتراض ہوگا. پردہ نہ کرنے والے، یہ نہیں ہے کہ اپنی بے پردگی ہی پر بیٹھ جائے، پردہ کرنے والیوں پہ اعتراض کیا جا رہا. سود کھانے والے صرف اتنا نہیں کہ خود ایک گناہ کر رہے، دوسرے لوگوں کو کہ جنہیں دیکھیں کہ وہ احتیاط کر رہے ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا. چنانچہ بے نمازی، روزہ خور، قمص نہ دینے والے ہوں، حج جیسے اہم ترین واجب فریضے کا انکار کرنے والے ہوں، یہ گناہ گار ہمارے یہاں بھی ملیں کہ خود بھی گناہ کریں اور دوسروں پر بھی مسلسل اعتراض کیا جائے. اور یہی چیز جب اعلیٰ پیمانے پہ جاتی تو ہمارے سامنے اسلامی انقلاب آ جاتی، ہمارے سامنے تحریکیں آ جاتی کہ خود دین کی خاطر کبھی ایک چھنگلیا بھی نہیں کٹوائی، اور اعتراضات ان پر ہوتے جو دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے، اپنی اولادوں کو قربان کر رہے. ہمارے یہاں یہی تو کیفیت کہ ایران کا اسلامی انقلاب آ رہا، صاحبان ایمان صرف اور صرف دین کی خاطر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھی قربان کر رہے، ہم ایک ناخون کٹائے بغیر اعتراض پر اعتراض، اعتراض پر اعتراض کیے جا رہے ہیں جنگ احد کے بعد. اور ان واقعات کے درمیان مدینے میں بھی بالکل یہی ماحول تھا، بالکل یہی کیفیت تھی. جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ آج اگر غیبت کے زمانے میں ہیں اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا کہ کاش ہمارا امام ہمارے سامنے ہوتا، تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا کہ امام کا غائب ہونا بھی ہمارے حق میں اللہ کی ایک رحمت ہو. اس لیے کہ ابھی اگر ہم بہت بہت اور بہت اعتراض کریں تو نائب امام پہ اعتراض کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی آگاہ کوئی پہ اعتراض کرے کوئی امام خمینی پر، لیکن جو آج آگاہ کوئی اور امام خمینی کر رہے اگر امام ہوتے تو یہی سارے اعمال امام انجام دیتے اور ہمارا ڈائریکٹ اعتراض امام پہ ہو جاتا تو شاید ہم خوش قسمت کہ خدا نے امام کو ہمارے سامنے نہیں رکھا تاکہ ہمارا اعتراض زیادہ سے زیادہ نائب امام تک پہنچے. ورنہ مدینے کے اندر پیغمبر اسلام پر اعتراض ہو رہا اور پیغمبر اسلام کو سیاست پڑھائی جا رہی، چنانچہ قرآن کریم کی دو آیتیں سن لیجیے. یہ انہی حالات اور زمانے کے بارے میں ہیں جہاں آج 84 نمبر کی تقریر ہماری گفتگو پہنچی ہے سیرت رسول کے بارے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان لانے والوں خبردار ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، یا تکون کالذین کفروا خبردار ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، وہ قالوا لاخوانہم جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے، جو عام مسلمانوں سے کہہ رہے. دیکھیے یہ منافقین یہ تو مسلمانوں کے درمیان ایک ہی گھر ایک مومن ہے، دوسرا بھی مومن ہے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہا مگر دل سے منافق. تو قرآن کہہ رہا خبردار ہے مومنوں ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا. وقالوا لاخوانهم جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں سب کہتے ہیں اذا ضربوا فی الارض وقالوا غصہ جب ان کے بھائی جب مخلص مومن میدان جنگ کے لیے نکلتے کانو غصہ جب وہ غزوے کے لیے نکلتے تو ان لوگوں کی کیا حالت ہے یہ کہتے ہیں لوگ کانو ان دنا ارے یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں یہ لوگ یہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے گئے جو رسول کا حکم مان کے میدان میں نکلے تو گھر میں بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں لوگ کانو ان دنا اگر یہ ہمارے پاس رہتے رسول کی باتوں میں نہ آتے میدان جہاد میں نہ جاتے ماں ماتو و ماں پوتے لو نہ انہیں موت آتی نہ یہ قتل ہو اپنی غلطی سے مارے گئے اپنی غلطی سے قتل ہوئے انہوں نے پیغمبر کی بات مان کے غلطی کی ہمارے ساتھ رہتے نہ موت آتی نہ قتل ہوتے. اب قرآن ایک جواب دے رہا اچھا قرآن نے اس اعتراض سے دو جواب دیے یہ ساری باتیں جنگ عہد کے بعد ہوئی اور ان دو واقعات کے بعد ہوئی کہ جن میں سے ایک پچھلی دفعہ آپ نے سنا ایک آج آپ سنیں گے لیکن ابتدا میں یہ آیتیں واقع ہو جائیں. پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی کہ دو جواب قرآن کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے رسول کی بات مان لی مارے گئے ہمارے پاس بیٹھ جاتے گھر میں کبھی تم نہ مارے جاتے. پہلا جواب تو قرآن یہ کہہ رہا کہ اے منافقوں اور اے اعتراض کرنے والوں اب یہ تمام ان لوگوں سے قرآن کی گفتگو جو قیامت تک ان لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں جو دین کے لیے زحمت اٹھاتے ہیں جتنے اعتراض کرنے والے ان سب کو قرآن جواب دے رہا کہ پہلی بات تو یہ کہ تم جس چیز کو نقصان سمجھ رہے یہ نقصان نہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ بیچارہ مر گیا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی اس کے بچے یتیم ہو گئے اس کے گھر والے بے سہارا ہو گئے. تم نے کہا رہے دیکھا اس نے اپنی غلطی سے کتنا بڑا نقصان کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ نقصان نہیں لیکن قتل تم کی سبھی لیا ہے اور وہ تم یا مغفرت تم من اللہ ورحمہ خیر مما یجمعون. پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ راہ خدا میں مر جانا اور قتل ہو جانا اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی ایک انسان کے لیے کہ پھر جو اللہ کی رحمت اور مغفرت ملے گی یہ تمہاری جائیدادوں سے یہ تمہاری دولت سے یہ تمہارے اثاثوں سے زیادہ بہتر خیر مما یجمعون جو تم جمع کر کے چھوڑ جاتے ہو اس سے بہتر ہے راہ خدا میں مر جانا. تو اے منافقوں تم ان پر اعتراض کر رہے یارے رسول کی بات مان کے دیکھا مارے گئے بیوی کو بیوہ کیا بچوں کو یتیم کیا گھر والوں کو بے سہارا کیا تو اول تو یہ مارا جانا یہ تو ایک احساس ہے یہ تو ایک فخر کی بات ہے یہ تو ان کو ایک فضیلت ملی ہے یہ تو ان کو ایک دولت ملی ہے اور یاد رکھو اس کی شہادت تمہاری دولت سے بہتر یہ نہ سمجھو کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ کے جائیں گے ہم دنیا سے جائیں گے بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں گے بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ایک حرام ادارے کی ملازمت ایک مومن نے چھوڑ دی ایک نے اس کو جاری رکھا جو جاری رکھتا ہے حرام کی ملازمت تو کیا کہے گا بے وقوف ہے وہ آدمی آج کل ویسے ہی نوکری ہے کہاں اچھا بھلا روزگار اس نے چھوڑ دیا. ہمیں دیکھو ہم روز بروز ترقی کریں گے اپنی اولاد کو کتنا دے کے جائیں گے قرآن کہہ رہا راہ خدا میں مر جانا راہ خدا میں قتل ہو جانا جو دولت و اثاثے سے بہتر تو تم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو. ارے تمہارے گھر والوں کو دنیا میں رہی اور اس سے مغفرت ملی اس سے رحمت ملی اس سے اللہ کی نعمتیں ملی. پہلا اعتراض تو یہ چاہے منافقو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو کہ ایک مومن کے لیے مر جانا ہے کتنی خوشی کی بات ہوتی جیسے کسی نے اسے دنیا اور مافیہ عطا کر دی. ہمیں 1 کروڑ روپے ملنے پہ وہ خوشی نہیں ہوئی جتنا ایک مخلص مومن کو مر جانے پہ خوشی ہوتی. تو پہلی بات تو یہ کہ تم سوچ نہیں سکتے اور دوسرا جواب بھی سن لیجیے پھر واقعات آپ کے سامنے آئے. یہ آیتیں اسی موقع پہ نازل ہوئی اس لیے ان کی تلاوت کر رہا ہوں. اس کے بعد قرآن 10 آیتوں کے بعد پھر کہا کہ اے ایمان لانے والوں ان منافقوں سے خبردار رہنا. کون والذین قالوا لاخوانهم وقعدوا جو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے رہتے وقعدوا قعدا عربی کا لفظ بیٹھنا وہ گھر میں بیٹھے رہتے کوئی کام نہیں کرتے اللہ کے کوئی کام نہیں کرتے دین کے کوئی قربانی نہیں دیتے ایمان کے لیکن اپنے بھائیوں سے مسلسل کہتے رہتے کہ لا اتاقون ما قتلوا یہ تو اگر جو طریقہ ہم بتائیں اس پر چلو تم مارے نہیں جاؤ گے. آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ پتا ہے اس سے پہلے ابھی تمہیں موت نہیں آئی, ابھی تم قتل نہیں ہوگی. قرآن نے دوسرا جواب دیا. پہلا جواب تو آپ نے سن لیا, پیارے تم اس کو مرنے سے بچا رہے, یہ تو خود مرنا چاہتے ہیں, ان کو تو شہادت چاہیے. اور دوسری بات, اچھا تم اپنے آپ کو اتنا ہی افلاطون سمجھتے, تم اپنے آپ کو اتنا ہی عقل مند سمجھتے, فرض رہو انکھوں سے کمل موت ہے ان کو تم ثابت نہیں. یہ لوگ دین کی خاطر مر گئے, تم سمجھتے ہو تمہیں موت نہیں آئی, چلو اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھا دو اگر تم سچے. ہم تو اس وقت مانے جو دین کی خاطر مر رہے, اگر تم انہیں احمد سمجھ رہے تو عقل مندی یہ ہے کہ قیامت تک تم نہ مرو, موت تو تمہیں بھی آئی, تم بھی مرو گے. اور پھر دیکھو خبردار, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. اور دوسری غلطی تمہاری یہ کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ مر گئے. مرے کہاں, یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. ہم ان کو رزق دے رہے اور وہ فرحین, بڑے خوش ہیں, بما اتاهم الله من فضله, جو اللہ نے ان کو عطا کیا. تو تین جواب قرآن نے دیے, ان عقل مند لوگوں کو, دانش مند لوگوں کو, اپنے آپ کو سیاستدان سمجھنے والوں کو, اپنے آپ کو سقراط و بخار سمجھنے والوں کو, جو دین کے لیے ذرا سی زحمت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے, انہیں وہ دین چاہیے کہ جو ان کے لیے حلوے کی طرح نرم و آسان ہو جائے, زحمت کوئی نہ ہو, جہاں پاؤں میں کانٹا بھی چبھا اور وہ دین کے خلاف ہو گئے. اب دین کے خلاف نہیں ہوں گے, دین بتانے والے کے خلاف کہ کس رسول کی باتوں میں آ گئے. ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں جان بچانے کا, قرآن نے کہا غلط. اول تو یہ لوگ جان بچانا نہیں چاہتے, مرنا چاہتے. دوسری بات یہ کہ موت تمہیں بھی آ کر رہے گی, کتنی ہی تم اپنی سکراتی اور بکراتی کھاؤ, موت تمہیں بھی آ کر رہے گی. اور تیسری بات, جنہیں تم مردہ سمجھ رہے یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے. ایسے ہی 40 یا 70 صاحبان ایمان وہ تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے حکم پر خوشی کے ساتھ اپنی جان کو قربان کیا. سفر 4 ہجری کا زمانہ آ چکا, اب سے 2 مہینے پہلے قریش کے چھوٹے سے دو قبیلے 10 مسلمانوں کو شہید کیا. اب 40 یا 70 مسلمانوں کی باری آ گئی. دیکھیے مدینے میں یہ اپنے زمانے کے سکرات بکرات اپنا فلسفہ چھاڑ رہے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, جو مخلص مسلمان ہے وہ جان دے گا اور خوشی کے ساتھ جان دے گا. اسی دوران ایک واقعہ پیش آ گیا, نجد. آج بھی عربستان کا وہ علاقہ جو مرکز وہابیت بھی ہے اور موجودہ شاہی خاندان کا تعلق بھی وہاں سے, وہاں ایک بڑا قبیلہ رہتا ہے, قبیلہ بنو عامر. 2 یا 3 منٹ کی گفتگو پچھلی منگل کی تقریب میں آ چکی, مگر رقط ملانے کے لیے سن لیجیے. وہاں کا سردار ابو البرا مدینے میں آتا, پیغمبر اسلام سے دوستانہ تعلقات بحال کرنا, تحفے لے کے آئے. پیغمبر نے یہ کہہ کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ تم مشرک ہو, مشرک کا تحفہ میں قبول نہیں کرتا, اگر یہ تحفے مجھے دینا تو اسلام قبول کروں. اس نے کہا کہ اسلام کو میں قبول نہیں کروں گا, ساری زندگی کفر میں گزری, البتہ مدینے میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی, مدینے میں رہا. مسلمانوں کا طریقہ دیکھا, بہت زیادہ اثر ہوا. پھر پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ آیا کوئی قاسم. اب یہ لوگ پیغمبر کی کنی ہیں, عربوں میں ویسے بھی عام طریقہ, لیکن خاص پیغمبر کے لیے تو زیادہ احترام, نام نہیں دیتے کنیت لیتے. اے ابو القاسم, تمہارے یہ ساتھی تو ایسے کہ اگر میرے قبیلے میں چلے جائیں تو ان کی باتیں سن کر اور ان کا عمل دیکھ سارا قبیلہ مسلمان ہو سکتا. پیغمبر اسلام دیکھیے ابھی 2 مہینے پہلے دھوکہ دے کے 10 مسلمانوں کو لے جایا گیا تھا. یہی کہا گیا تھا کہ جی ہمارا قبیلہ اس سے قرآن سیکھے, اور پھر 2 مہینے کے بعد دوبارہ قبیلہ یہ کہنے آیا. اور دوسری بات یہ کہ کس قبیلے کا تعلق نجد کے علاقے سے, اور اسی قبیلے سے اس کا تعلق ہے کہ جس کے ایک آدمی پیغمبر کو اس سے پہلے دھمکی بھی دی, وہ پچھلی دفعہ واقع آ گیا. یہ سدا قبیلہ ہے, اس کا ایک بھتیجا جس کا نام امر بن طفیل, وہ ایک بار پیغمبر کے پاس آ گیا اور کچھ طفیلیہ کی باتیں رکھی کہ آدھا عرب آپ کا, آدھا عرب میرا, کئی ایسی باتیں کی. تفصیل پچھلے منگل کو بیان ہو گئی, پیغمبر نے منع کر دیا تھا. تو اس نے پیغمبر پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا, اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر آیا تھا اربت, کہا تھا میں اس رسول سے باتیں کرتا ہوں, جیسے ہی میری جانب متوجہ ہو سال پہلے آ چکا اور جس وقت آگے ان کے طفیل کے پیغمبر سے باتیں شروع کی حرام رہے آدھے گھنٹے باتیں ہوتی رہی میرا ساتھی سامنے خاموش کھڑا خیر تو وہاں تک باتیں کیے جائے باہر نکلے اپنے ساتھی سے ناراض ہو چکے تو اتنے احمد پیغمبر میری جانے کو توجہ بھی ہوگی اور تم حملہ نہیں کر رہے اس نے کہا کہ میں کیا کروں نیام سے میں نے تلوار کھینچنا کیا جیسے ہی تلوار کھینچی فوراً واپس داخل ہو گئے نیام دوبارہ میں نے تلوار کھینچنا چاہیے پھر ایک مرتبہ خود بخود میں داخل ہوں اور تیسری مرتبہ جب میں آگے بڑھا کہ چلو تلوار نہیں نکلتی ہے تو میں پورنیا ہم لیتا ہوں ایک دیوار میرے سامنے آ گئی جس سے ٹکرا کے میں رک گیا ہوں آگے ایک نے توفیل نے جو یہ سنا گھبرا گئے سمجھ گئے کہ پیغمبر کو میرے منصوبے کے اطلاع کی گئی ہو چنانچہ وہ بھاگا یہاں اور چلا گیا اپنے فضیلے اب اسی کا چچا جو پیغمبر پہ قاتلانہ حملہ کر چکا وہ آگے پیغمبر سے یہ کہہ رہا پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان میں اکشا حلے ہوں اخل نجر میں نے اگر کسی مسلمان کو تمہارے فضیلے سے بھیجوں تو نزد والوں سے مجھے ڈر لگتا اس نے کہا نہیں میں سردار قبیلہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے قبیلے کا ایک آدمی آپ کے کسی ساتھی اور صحابی کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچائے اور اپنی اس ضمانت اور گارنٹی میں زور دینے کے لیے اس نے کہا کہ میں اس وقت تک مدینے میں رہوں گا جب تک کہ آپ کے ساتھی واپس نہ آ جائے خیر ایک سردار وعدہ بھی کر رہا اور اگر اس کا قبیلہ مسلمان ہو بھی جائے ہو گئے کافی فائدہ اسلام کو پہنچے تقریباً آدھے عرب میں ان کی تعداد ہے سنا کے پیغمبر 40 مسلمانوں کا انتخاب کیا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ 70 کا یہ سب اصحاب صفہ میں سے تھے اصحاب صفہ کون مدینے کے اندر وہ غریب مسلمان جن کے پاس مکان بنانے کے لیے کوئی استطاعت نہیں اور اسی طرح جو باہر سے کچھ مہمان آ جاتے ہیں کبھی پرانا زمانہ ہوٹل مسافر خانے سرائے کا تو انتظام خانے ان سب کے پیغمبر نے اپنی مسجد کے بالکل باہر ایک چبوترہ بنایا تاکہ بارش میں زحمت نہ ہو اوپر کھجور کے پتوں سے چھت ڈلوا دی کھلا علاقہ جیسے شیڈ ہوتی پیغمبر اسلام نے یہ جگہ ان کے لیے مقرر کر ہر وہ مسلمان کے مکان کی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور مجرد غیر شادی شدہ اور باہر سے آنے والے جتنے بھی غریب مسلمان وہ سب یہاں ٹھہرا کریں اب یہاں والے جو انتہائی مقدس اور عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے اس لیے کہ انتہائی رہائش بالکل مسجد کے دروازے کے باہر بلکہ اب تو مسجد نبوی سے ہوں گی تو باب جبرائیل سے زیادہ تر لوگ داخل ہوتے جیسے ہی داخل ہوں گے باب جبرائیل الٹا تو آپ کو یہ کلمہ ملے گا اور سیدھے ہاتھ پہ آپ کو یہ صفہ ملے گا اب تک یہ نشانی موجود یعنی جہاں ممبر یہاں سے امام بارگاہ کا جو دروازہ بس اتنا فاصلہ پیغمبر کے مکان اور ہندو سے عربی میں تو صفہ کہتے اب یہ سارے مسلمان پیغمبر کے اتنا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے تو ان کی معلومات کی زیادہ اور جو ان کا مدینے میں کوئی نہیں کوئی بھی نہیں اور پرانے زمانے کا مدینہ جو ہمارے کبھی کا وہ تصور نہیں پکنک پہ چلے جائے گھومنے چلے جائے ساحل سمندر چلے جائے کلپٹن چلے جائے ماض اللہ کسی سینما وینما میں چلے جائے ریڈیو لگائے ٹی وی لگائے 1400 سال پہلے کا ماحول اور اسلامی ماحول تو اب یہ لوگ صبح نکلتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں جو کچھ ان کو کمانا ہے پیسے ویسے لے کے آ جائے تو باقی سارا وقت عبادتیں ہیں نماز ہے قرآن ہے عام مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیوی ہے بچے ہیں کچھ تو وقت دینا پڑتا اور رشتے دار ہیں ان کے پاس بھی جانا پڑتا یہ تو بالکل کٹے ہوئے ہیں تو ان کا علم بھی زیادہ ہے ان کی عبادتیں بھی زیادہ بڑے مقدس و پرہیزگار انسان یہ ہے اصحاب صفہ ان کا نام ہے اصحاب صفہ انہوں نے پیغمبر سب تک انتخاب کیا کہ تمہارا علم بھی عام مسلمانوں سے زیادہ تم ہو بھی بالکل اکیلے اچھے مہینے میں لے جائے سفر میں تو کوئی مسئلہ تھا عبادت بھی لوگ اور انہیں لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ پیغمبر اسلام کی آواز ہر کے کاموں لکڑی کی ضرورت بہت پڑتی چولہا جلانا مٹی کا تیل سلی گیس پیٹرول تو ہے نہیں یہ کہا کہ سپر اپنے دن خدمت میں رکھے ازواج رسول مومنین المومنات ان کے لیے لکڑی کے بلتے کام کے ہم لائیں گے اس طرح اپنے لیے لے کے آتے ساتھ میں ان کے لیے بھی لے کے تو اس اعتبار سے پیغمبر سرانے سے بھی یہ زیادہ ہوتا اس قبیلے میں پھر چھوٹے چھوٹے بہت سارے قبیلے ہوتے تو پیغمبر نے کہا محافظ تک جاؤ اور پھر جو ان کے قریب میں چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں ان تک بھی پیغام اسلام پہنچاؤ. تو یہ 70 گنا. بڑھاپے میں پتہ جہاں سے بنو عامر کی سرحد شروع ہوتی وہاں پہ کنواں تھا. عربوں کی خاص عادت جو صحرا میں رہنے والے ہیں ان سب کی یہ عادت ہو کہ پانی اور سبزہ جہاں نظر آئے وہیں پہ رک جاتے ہیں, بجائے اس کے جنگل میں اور صحرا میں جا کے بیٹھے. پانی اور سبزہ دیکھا کہ قبیلہ بنو عامر شروع ہو چکا, یہاں پہ کنواں بھی ہے. کنویں کا نام ہے مہونہ اور عربی میں کنویں تو کہتے ہیں بہر. اس واقعے کا نام بھی ہو گیا بہر مہونہ کا واقعہ. وہاں پہ یہ لوگ رک گئے. اب یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں, مدینے میں یہ بہت دور ہے, سواریوں پر آئے. جس وقت یہاں ٹھہر گئے تو اپنے میں سے جن کا نام جناب حرام ہے ان کو پیغمبر کا خط دیا کہ جاؤ اور مدینے میں ایک پیغمبر کا خط پہنچا دو. اور اپنے میں سے دو صحابی ان سے کہا کہ ہماری سواری کے جانور جو ان کو لے جاؤ, کہ پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے سبزہ نظر آ رہا, ان جانوروں کو جا کے چراؤ. اب یہ پانچ جانور, یہ دو صحابی جانور چرانے گئے تھوڑے فاصلے پر, اور وہ ایک صحابی پیغمبر کا خط لے کے چلے, اور باقی یہ 67 یا 68 کسی کنویں کے قریب ٹھہر کے نمازیں شروع کر دی. وہ جو صحابی جن کو مدینے سے پیغمبر نے کہا تھا کہ خط لے کے تمہیں جانا, وہ پڑھے اچھے ہیں, گفتگو اچھی کر سکتے ہیں, یہ ان کی ذمہ ہے. اب جب وہ وہاں پر تو دیکھیے سردار کبھی تو مدینے میں تو نہ کہ اس کا بتائی مددگار بنا ہوا یا پھر اتنے تحفے جو عمر اسلام کو جی کیا, بلکہ حیران حملے کا منصوبہ بھی بنا چکا وہ سردار. یہ جگہ کے حیران پہنچے اور نام لے کے پکارا سردار کا, یہ خط ہے پیغمبر کا. ایک مرتبہ اس نے خط لیا اور بغیر پڑھے, اس کے معلوم میں وہ مدینے بھی ہو کے آیا, خط پڑھے بغیر اٹھا کے کیا پھینک دیا. جیسے ہی خط پھینکا جناب حرام اپنی ذمہ داری سردار بنا کر رہا, قبیلے والوں تک تو ہمیں بھی مرغرہ خریدا, سارے نے اعلان کیا کہ اے قبیلہ بنی عامر اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے کو جھوٹے ایک خدا اور اس خدا کا رسول مدینے میں آیا ہوا. کیسے ہی وہ جو کچھ پیغمبر نے خط میں لکھا تھا اس کا خلاصہ, یعنی اس طرح آپ کسی کسی سے کہا جائے کہ دو جملوں میں اسلام کا خلاصہ کرو, انہوں نے اپنی ذمہ داری شروع کی. ویسے ہی وہ سردار قبیلہ جو قائم مقام سردار ہیں آخر اتنے طوفان غصے میں آئے, نیزہ اٹھا کے پوری طاقت سے ان کے پہلو میں مارا, یہ زخمیوں کے زمین پہ گرے اور اسی زخم سے شہید ہو. عربوں میں اب تک قاصد یا ایلچی یا سفیر کے اوپر حملہ کرنے کا رواج نہ تھا. یہ عمل سردار قبیلہ پورے یعنی قبیلے کو برا لگا, اور پھر انہیں یہ اطلاع ملی کہ ہمارے سردار نے تو اس آدمی کو بنا دے رکھی ہے, بلکہ اس کی پوری جماعت کو جناب کے سارا سردار سارا قبیلہ اپنے سردار کے خلاف ہوا. آگے اتنے تو پہلے نے کہا کہ میری بات مانو, یہ مسلمان آگے چل کے ہمارے علاقے میں قبضہ کرنے والے آج ہی نے قتل کر ڈالے. سردار قبیلہ کی بات قبیلے نے نہ مانی, کہا کہ نہیں تو اصل ہم کو پناہ دے چکا, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں. پورے قبیلہ بنی عامر عامر نے دیکھیے یاد رکھیے گا کہ پورے قبیلہ بنی عامر نے منع کر دیا صرف اس لیے کہ مدینے میں ہمارا سردار ان کو پناہ دے چکا. اب یہ بھتیجا تو ہے میں ویسے ہی پاگل ہو رہا ہے غصے سے, آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قبائل میں دوڑا اور ایک اچھا خاصا لشکر جمع کر اس کنویں کی جانب چلا جہاں پہ وہ 68 صحابی انتظار کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی انتظار کرتے کرتے تھک گئے کہ بھائی اب تک تو خط کا جواب لے کے آ جانا چاہیے, کتنا ٹائم گزر گیا ہوگا کہ وہ شہید ہوئے. اس سردار کے بھتیجے نے آس پاس سے لشکر جمع کی, وہ تھک کے وہ لوگ آنے لگے قبیلے کی جانب. راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی. اب یہ 70 آدمی نہ ان کا بیٹا ہے ان کے پاس کسی بات نے بچاؤ کہا دیا. یہ ایک تلوار ہے جو ہر عرب مسلمان سے چھوڑے ہر عرب ہر وقت اپنا چلتا ہے, نہ تیر ہے نہ ڈھال ہے نہ زیرا, نہ ہی ان کی سواریوں کے جانور ہیں جو وہ دفاع کر رہے. ایک مرتبہ مقابلہ ہوا ایک طرح سے نہتے سامنے پورا لشکر, یہ 68 افراد. بہرحال آخری سانس تک انہوں نے مقابلہ تو کیا, ہتھیار نہیں گئے, اپنی گردنیں آگے نہیں بڑھاتی کہ ہمیں مار دو. آخری سانس تک مقابلہ کیا سپنوں سے چور, یہ تمام کے تمام شہدا اسی میدان میں مرد کے علاقے میں ان کے لاشیں پڑے ہوئے. صرف ان میں ایک صاحب وہ تھے جو اتنے زخمی تھے کہ کافی یہ سب کے یہ مر گئے, ورنہ باقی تو واپس 67 کے 67 شہید ہو گئے. یہ کاش زخموں سے چور بے ہوش ہو گئے, جب ہوش آئے اپنے آپ کو اکیلا پائے, کسی طرح پھر مدینے آئے, پیغمبر کو پورا واقعہ بتایا اور پھر ان کا کے دونوں کے طرح سے, لیکن یہ صحابی جن کا نام عمر ابن امیہ, یہ وہ اونٹوں کو چرا رہے تھے جن کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے. دوستوں ایک مرتبہ ان لوگوں کی نگاہ آسمان پہ پڑی, کہا ارے اس اور اس قسم کے پرندے آسمان پہ منجا رہے ہیں تو عام طور پہ مردار اور لاشوں کے قریب ہوتے. خدا خیر تو ہمارے ساتھی خرید تو ہے, یہ لاشوں پہ آنے والے پرندے یہاں کیسے آ گئے؟ گھبرا کے دن پڑ جانور وغیرہ سب کھلے دوڑ کے یہاں تو میدان میں جیت پڑے. گجنا چھوڑ کے گئے تھے حالت نواز, ان سب شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے. اب یہ دو اکیلے رہ گئے, آپس میں کچھ ہوا کہ کیا کیا گا. ہمارے اپنے امیہ نے کہا کہ چلو پیغمبر کو جا کے اطلاع دے کے جاؤ. دور آتی نہیں تھا کہ واہ یہ کیسے ہو سکتا, پیغمبر نے جن کو ہمارا سردار بنایا جب وہ یہاں شہید ہو گئے تو میں زندہ کیسے واپس جاؤں؟ میں بھی وہی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میرے سردار نے حاصل کی. آپ کی میت کے شروع میں, آپ کی تقریر کے شروع, آپ نے یہ سنو کہ منافق سمجھتے ہیں کہ جان دینا تو بڑی مشکل چیز, اور مومن کہتا ہے کہ ارے یہ تو میرے لیے شرف و سعادت ہے کہ مجھے شہادت کا موقع مل رہا. عمر ابن امیہ کے ساتھی نے کہا کہ واہ ہمیں رفت اور ارسد تک جنت میں پہنچ چکی, تو میں کیوں اس سعادت و شرف سے محروم رہ جاؤں؟ میں اپنے سردار ہی کی پیروی کروں گا. پیغمبر سے میرا سردار بنا کے بھیجا. ان سطح کے سردار جناب منگا تلوار نکال کے وہ آگے بڑھ. ابھی وہ قبیلہ پورا اپنے گھروں تک نہیں گیا, یہ دونوں کے دونوں اس لشکر کے اوپر ٹوٹ پڑے. اب دو کا مقابلہ اتنا بڑا, اتنے بڑے لشکر کوئی مقابلہ ہی نہیں. جناب عمر کے ساتھی تو جلدی شہید کر دیے گئے اور گرتے گرتے انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا, لیکن عمر ابن امیہ یہ قید ہو گئے. ان کو قیدی بنا لیا گیا اور قیدی بنا کے وہی عامر ابن طفیل ملعون سردار کا بھتیجا اپنے ساتھ لے گئے اور کہا کہ میں اسے قبیلے میں لے جا کے سب کے سامنے قتل کروں. لیکن راستے میں پہنچے تو پتا نہیں کہ تعلق قریش سے, قریش کی ایک شاہ کہا رہے یہ تو ایک بہترین موقع مجھے مل گیا. میری ماں نے ایک منت مانی اور وہ منت یہ تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو میں قریش کی شخص کو آزاد کروں گی. وہ کام تو ہو گیا لیکن تو قریشی اب تک غلام کی حیثیت میں مل نہیں رہا. قریش وہ تو عرب کا سردار فضیلہ, اس کا کوئی آدمی کیسے غلام؟ اچھا ہوا کہ تم میرے ہاتھ گرفتار ہو گئے, میری ماں کی منت پوری ہو سکتی. یہ کہہ کے کہا کہ میں اپنی ماں کی منت کو پورا کرتے ہوئے مجھے آزاد کر رہا ہوں, اور آگے کے بعد ان کے ساتھی ہیں جو عرب ہیں اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ غلام ہے مگر آزاد شدہ غلام ہے, اس کو آزاد کر دیا گیا. اب ہمارے اپنے امیہ کی جان اس طرح بچی, یہ تیزی کے ساتھ مدینے بھی جا رہے تاکہ پیغمبر کو پوری اطلاع. یہاں سے مؤنہ کا یہ واقعہ مکمل ہوتا, لیکن واپسی ایک ایسی بات ہوگی جو خود ایک نئے واقعے کا سبق ہے. تیزی سے واپس آ رہے ہیں اور غصے سے بھرے ہوئے, اتنا ٹھوکا ایسا فرا ایسا فرق کبھی چلتا بھی اس لیے والے کے خلاف ان کے لیے میں ہوتا. اچھا کہ مجھے تفصیل بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھیوں پر کس طرح کیا, یہ تو وجہ ہے اگلا من واقع ہی نے ہمیں کیا ہوگا, کیونکہ اسی کا خال مقام تھا وہ مجھے پکڑ کے لایا اور میرے ہم لوگ گئے بھی اسی قبیلے میں سے. یہی سمجھ رہے ابھی ذہن میں اچھے گئے تو الگ صحیح. چلتے چلتے مجھے بھی کوئی قریب انہیں قبیلہ بنو عامر کے دو آدمی راستے میں چھوڑے تھوڑے بات کہ عمر ابن امیہ نے ان کو دیکھا. مجھے بھی دل میں کام گھستا اصل صحابی شہادت وہ تلوار قتل میں چلے, تلوار نکال کے دونوں کے گردن پھوڑا. اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا اور پھر مدینے میں آئے. اسلام کی خدمت میں پہنچے, اللہ کے رسول یہ پورا واقعہ پیش آیا. پیغمبر سچ واقعہ سن اتنا دکھ ہوا, اتنا افسوس ہوا کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق کہ یہ سب کے مہینہ یہ چاہیے جو پیغمبر اسلام نے نمازیں پڑھی ان کے قنوت اس غیر معونہ سے جو مجرم جو ظالم یہ دھوکے باز افراد ان کا نام لے کے پیغمبر قنوت میں ان پہ بد دعا کرتے رہے اور لعنت بھیجتے رہے نماز کے قنوت ان کا نام لے کے. اور دیکھیے یہاں پہ ایک چیز اور واضح ہو جائے کہ اسلام کفر کو برداشت کر لیتا, وہ کابالی اور فریب کو برداشت نہیں کرتا, پر اسلام پر تائب اختیار نہیں ہو, اور اسلام پہ مکے میں بچت نہیں, اور پر اسلام پر عہد کے میدان میں سچے ظلم نہیں ہو. پیغمبر نے کبھی ان ظالموں کا نام لے کے بد دعا نہیں کی, لیکن یہ واحد وجہ کو ملتا ہے کہ نام لے کے بد دعا کی جا رہی, اس لیے کہ تائب کے لوگوں نے جو بھی کیا وہ آمنے سامنے آ کے مقابلہ کیا, عہد کے میدان میں جو بھی وہ ہٹانے چل رہا, مگر اس واقعے کے اندر دھوکہ دیا گیا. یہ کہہ کے لیے جانا تھا کہ ہم اسلام سے کہا جاتے اور جنگل میں لے جا کے مسلمان مبلغین کو بے گردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, وہ اسلام کی نگاہ میں کفر سے زیادہ, اسلام کی نگاہ میں ظلم سے زیادہ بڑا گناہ
کر رہے ہیں. اس قبیلے نے انکار کر دیا تھا, یہاں تک کہ اس کا سردار کہتا بھی رہا کہ چلو, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے اصلی سردار نے تو کیا مان لیا تھی, ہم میدان میں نہیں آئے. اس قبیلے کے لوگوں نے کچھ نہیں کیا, وہ اطراف کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے کیا. اے احمد, تم نے بے گناہوں کو مار دیا, یہ دیکھیے کافر ہے, کافر ہے, اور پیغمبر ان کے بارے میں غمگین, ان کے بارے میں پریشان. اے امر, وہ ظلم اپنی جگہ, لیکن یہ تو اسلام میں نہیں کہ ظلم کوئی کرے اور ہم بدلہ کسی اور سے. یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا, اکثر یہ ہوتا. یہاں تک کہ آپ چھوٹے چھوٹے خاندانی معاملات میں دیکھ, 20 سال پہلے جتنے نقصان پہنچایا تھا, اس کی بیٹی آج آ جائے گی, اس سے بدلہ لیا جاتا, اور کتنے ہی ایسے واقعات. کیونکہ ویسے ہی شروع میں میں نے کافی خوش کی تقریب کر دی, اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا وہ کفر اپنی جگہ, لیکن اس قبیلے نے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, یہ تو تم نے غلطی کر. اب امر ابن امیہ بھی پریشان, اللہ کے رسول میں تو یہ دھوکہ کھا گیا. پیغمبر نے کہا تمہیں پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا, اپنی مرضی سے تمہیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ جو دشمن نظر آئے قتل کر دو. پیغمبر اسلام باقاعدہ ان دو کافروں کا اٹھا یا دیا. اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دھوکے میں مارا جائے, غلط فہمی میں مارا جائے, تو آج جو مر گیا اس کا خون بہا یا دیت جسے کہتے ہیں سکا, وہ اس کے وارثوں کو بھجوائی جاتی ہے. یہ دو کافر پیغمبر اسلام, کیونکہ امر ابن امیہ نے بھی جان بوجھ کے نہیں مارا, وہ دھوکے میں ان کو مارا کہ قبیلہ بنی عامر نے ہم پہ حملہ کیا ہوگا, ہم ان کے علاقے میں گئے. یہ دو خون بہا یا دیت پیغمبر نے اس قبیلے کو بھجوائی, اور امر ابن امیہ سے کہا کہ تم اس معاملے میں استغفار کرو. پیغمبر اسلام جب یہ دیت بھجواتے تو بظاہر یہ واقعہ مکمل ہو گیا, تاریخ سے یہ دو دردناک واقعہ ایک ہی سال پیش آ گئے. وہ قبیلہ رجی کا واقعہ, یہ پیر مغنا کا واقعہ. آج اس کے بعد پیغمبر تو خاموش, مگر مدینے والے, اچھا وہ سردار اب تک مدینے میں ہے, مدینے والے وہ ایک مرتبہ اپنی آپس کی محفلوں میں کہنے لگے, ابو البراء ہمارے ساتھیوں امان کا وعدہ دے کے اپنے قبیلے میں بھیجا اور پھر دھوکہ دیا, یہ کیسا عرب نکلا؟ اسلام اور کفر کے بعد تو چھوڑے, اکبر میں پہلے ہی سے یہ رواج نہیں تھا, مہمان اور جس سے وعدہ کیا جائے اسے نقصان پہنچانے کا, اس نے دھوکہ دیا. حتیٰ یہ کہ بعض مسلمان شاعروں نے اس کی مذمت پہ کچھ نظریں بھی کہیں. وہ غم اور غصے کے عالم میں مدینے سے نکلا, وہ اصلی سردار جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ شروع ہوا, اور اس غصے کے عالم میں گھوڑے کو دوڑا رہا, ایک مرتبہ گھوڑا کے قابو سے باہر نکلا اور وہ سڑک کے گر کے مر گئے. جس کا بیٹا سردار بنا کے پڑے, اسے جب پتا چلا کہ میرے باپ کی اتنی توحید فقط اتنی کہ میرا عامر ابن طفیل نے دھوکا کیا, وہ نیزہ لے کے اس کی تلاش میں گیا, اس نے نیزے سے حملہ کیا, مگر عجیب موجودہ پیش آیا کہ ہرس وہ سردار کبیرہ اس دھوکے باز سے حملہ کرتا, اللہ اس کی جان بچاتا, نیزہ اس کے پہلو میں لگا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے, خدا نے اس کی جان بچا. اس لیے جو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اس کو بدعا دے چکے جب وہ شروع میں پیغمبر پہ حملہ کرنے آیا کہ تیری جان بیماری کی وجہ سے جائے, پیغمبر اسلام کی بدعا جو نہ کے نیزے سے حملہ بھی ہوا, نیزہ پہلو میں لگا اور کوئی نقصان نہ پہنچا, لیکن وہ آدمی گھبرا گیا, آپ کے چہرہ میں گیا. ایک چھوٹے سے قبیلے کے پاس مہمان ہے, اس کی چھوٹی انگلی میں حدود نکلا اور اسی حدود نے طاعون کی بیماری کی شکل اختیار کی, اور وہ اسی چہرہ میں تڑپ تڑپ سے اس طرح مرا کہ جن کا مہمان تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ طاعون بہت تیزی سے پھیلنے والی بیماری, یہ ہمارے قبیلے میں آیا, اس کا لاشا اٹھا کے اسے جلدی ریت سے پھینکا, جب میں زندہ اسے جلدی ریت سے پھینکا اور وہاں بھی یہ تڑپ تڑپ کے مرا, اور پرورتکار عالم نے یہ بتایا کہ اس قدر کے فریب دینے والوں اور دھوکہ دینے والوں کا انجام کتنا برا. یہ واقعہ بھی یہاں مکمل ہوا, اس کے سارے کرداروں کا انجام آپ کے سامنے آیا, مگر کسی وقت کسی کام کی نیا پیدا ہوا کہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور یہودیوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر کبھی مسلمانوں کسی قبیلے کو خوبہ یا دیت دینا پڑ گئے تو یہودی بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے۔ یہ اس معاہدے میں جملہ تھا۔ اب جو پیغمبر اسلام کو یہ دو جو بے گناہ کافر مارے گئے امن اپنے امیہ کے ہاتھوں، ان کی دیت دینا پڑ گئی، تو جو معاہدہ تھا اس کے تحت یہودیوں کو بھی حصہ ڈالنا، سنا کے پیغمبر یہودی قبیلے کے پاس حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اتنا خوب ہاتھ بنتا جیسے آج کل ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 170,000 کچھ ہوگا، اب اس میں جو حصہ بن اگر جو ہماری فقہ میں یہ نہیں لیکن میں نے بتایا مثال کا، تو اب اتنا حصہ یہودیوں کا بنتا ہے، وہ یہودیوں کو پیمنٹ کرنا، پیغمبر ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اور یہی تو اختلاف شروع ہوا اتنا کہ وہ یہودی قبیلہ پیغمبر کے خلاف لشکر تیار کر رہا، مگر اس سے کچھ پہلے ایک واقعہ اور ہو چکا ہے، وہ واقعہ اور پھر یہ دیت والا واقعہ، یہ دو مل گئے، یہودی قبیلے نے مسلمانوں کے خلاف تلوار نکال لی۔ آئیے وہ پرانے واقعے کو بھی سمجھ لیں۔ مدینے میں یہودی تھے مگر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، سارے یہودی ایک نہیں، 3 قبیلے تھے۔ اب یہ نام بڑے مشکل، لیکن کیا کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی نام اور قبیلوں کے نام میں نظر انداز کر سکتا ہوں نظر انداز کر جاؤں، لیکن کچھ نام تو لینا ہی پڑتے۔ 3 قبیلے تھے مدینے کے اندر یہودیوں، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو حضیر اور قبیلہ بنو قریظہ۔ اچھا یہ بنو قینقاع جو ہے یہ تو پہلے ہی مدینے سے نکال دیے گئے، ان کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو ایک مسلمان عورت جو بنو قینقاع کے بازار سڑک پر بیٹھ کے چیزیں بیچا کرتی تھی، جو کہ وہ چہرے پہ نقاب کرتی تھی، یہودیوں نے کہا کہ چہرہ نقاب ہٹا کے اپنا چہرہ دیکھا، اس نے منع کر دی۔ یہودی غصہ آ گئے، یہ دو چار دن کے بتایا، اس سے پہلے بتایا ہم نے، آج اتنے زیادہ پردے دار بن گئے کہ ہم جو رہے گا ہماری بات نہیں مان رہی، اور اپنے کیا رسول کا حکم جب تک چیلا کھولنا بھی نہ تو بھی چیلا کھل رہا، پردے کا حکم آ گیا چیلا چھپ جائے، یہ تصور نہیں ہے جو ہمارے یہاں یہ بچہ یہ بہتر پڑوس ہمارے سامنے پڑا ہوا اور جواب ہوا، اس سے کیا پتا، یہ تصور ایک لاکھ ختم نہیں، 15 سال کا ہوا برس چاہے آپ کی گود میں اس سے پرورش پائی، اگر نام محرم ہے تو نام محرم، وہاں خاندانوں میں ایسا ہوتا، کتنا وسیع ہم نے سلسلہ کر دیا ان رشتے داروں کا جن سے پردہ فاسد، اور پھر خاندان کے باہر پڑوس کے وہ بچے جو کسی عورت کے سامنے جوان ہوتے، تصور بھی نہیں ہے کہ اس سے پردہ کرنا، وہ عورت اور نہیں ٹھیک ہے، پھر ساری زندگی کے پردہ گزری، اب جب خود میں پردہ آ گیا تو میں کیوں بے پردہ رہوں۔ یہودی نے کہا ٹھیک، چہرہ چھپا اور بعد میں اس نے اس کے لباس طریقے سے پھاڑ دیا، جب وہ کھڑی ہوئی اس کا جسم ظاہر ہو گیا، سارے یہودیوں نے پیسہ لگایا، مگر اس ایک واقعے کی وجہ پیغمبر نے قبیلے مدینے سے نکل باہر کیا، وہ قدر کی لڑائی کی بات ہے۔ اب مدینے میں 2 قبیلے یہودیوں کے ہیں، 3 میں سے ایک تو پہلے نکل گئے، تو رہے بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ اچھا آپ نے خاص طور پہ یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہمارے خلاف ہیں، ہمارے دشمن، ان کے درمیان آپس میں بھی بڑی دشمنی ہوتی، لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو مل جاتی، کسی مسلمانوں کے خلاف جو لوگ ہیں وہ خود آپس میں کتنا لڑتے رہتے، لیکن جب بات آئے گی اسلام تو سارے کے سارے مل کے ایک ساتھ مخالفت سے اتر آتے ہیں۔ تو یہودی پیغمبر کے دشمن، ان کے درمیان خود جھگڑے چلتے، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو وہ بھی جاتے۔ اب یہ 2 قبیلے جو مدینے میں ہیں یہودیوں، 3 سے ایک تو نکل گئے، وہ بچے بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ اچھا یہ دونوں حضرت ہارون کی اولاد میں، جناب موسیٰ کے بھائی ہارون ان کی اولاد میں ہیں یہ دونوں قبیلے، جناب کے خاندانی اعتبار سے یہ برابر، لیکن اب بہرحال حالات تو مجھے بھی ہوتے رہتے بنو نضیر کی۔ اب جب بنو نضیر نے دیکھا کہ دولت بھی زیادہ، ہماری آبادی بھی زیادہ، انہوں نے بنو قریظہ پہ ظلم کرنے شروع کر دی۔ یہ سب اسلام سے پہلے کی بات ہے، یعنی جب اسلام مدینے میں نہیں آیا اس وقت کی بات ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ یہ قانون بنا لیا گیا کہ اگر جو بنو نضیر یعنی سمجھیے مالدار بھائی، اس کا کوئی آدمی دوسرے قبیلے کے جو غریب رہ گیا ہے بےچارا، اس کے آدمی کو قتل کرے گا۔ دیکھیے آدمی آدمی برابر ہے، جان جان برابر، دونوں یہودی دونوں ہارون کی اولاد میں سے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس دولت ہے اس لیے اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو مارے تو ہمارے آدمی کو سزا تو ملے لیکن موت کی نہیں، بس یہ کہ اس کے منہ کو کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے مدینے کا چکر لگا دے، قاتل کی سزا یہ ہو بس، اور کچھ نہیں۔ اور جو آدمی مارا گیا اس کا خوبہ ہم دیں گے لیکن آدھا دیں گے، یہ سزا میری قاتل کو کہ آدھا خوبہ دو اور گدھے پہ بیٹھ کے مدینے کا چکر لگا لو تو معاف ہوگا۔
سارے آدمی کو مار دیں تو پھر قاتل کی گردن بھی اڑائی جائے گی اور اسے پورا خونبہا بھی دینا پڑے گا. اب کیونکہ یہ مالدار قبیلہ طاقتور قبیلہ انہوں نے اپنی بات منوا لی, وہ بیچارہ غریب قبیلہ دب گیا, بات مان گیا, یہ ایگریمنٹ ہو گئے. سالوں تک چلتا رہا یہاں تک کہ مدینے میں پیغمبر آ گیا, سارے یہودی قبیلوں سے معاہدہ ہوا. اس کے بعد اسی زمانے میں بہت سی لڑائی سے کچھ پہلے اب ہوا کہ مالدار قبیلے کے ایک آدمی نے غریب قبیلے کے آدمی کو مار دیا, یعنی بنو نظیر کے آدمی نے بنو قریظہ کے آدمی کو مار دیا. معاہدے کے تحت بڑے بھائی کو سزا نہیں ملے اور ساتھی کا فوٹ سیا کر کے کالا کر کے گدھے میں بٹھا اور آدھا کو بہا دے دیا. بنو قریظہ نے دیکھا اب وہ حالات تو رہے نہیں جب ہم سے معاہدہ کروایا تھا, اب تو ہم دونوں سے بڑی طاقت مدینے میں مسلمانوں کی ہے. اس وقت تو ہم دب گئے, ہم دونوں سے بڑے پیغمبر اسلام اور ہم نے بھی ان سے ایک معاہدہ کیا کہ آپ ہماری مدد کیجیے گا, ہم آپ کی مدد کریں گے. بنو قریظہ ایک مرتبہ مجھے مالدار قبیلہ جس کے آدمی نے قتل کیا ان سے کہا کہ قاتل کو ہمارے حوالے کرو, ہم اسے موت کی سزا دیں گے. یا یہ ہے کہ پورا خون بہا دو. ہمارا ایک بیچارہ آدمی مارا گیا, ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ کیا بات تم نے کہہ دی, ہمارا معاہدہ کہ خون بہا اگر ملے گا تو آدھا ملے گا, قاتل اگر چاہیے تو صرف منہ کالا کر کے ایک چکر لگوا دو. کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ قاتل کو موت کی سزا دی جائے گی؟ بنو قریظہ نے کہا وہ معاہدہ ختم اس لیے کہ وہ ہماری اور تمہاری شریعت کے بھی خلاف ہے. ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں, تورات میں یہ نہیں لکھا کہ مالدار آدمی کو چھوڑ دو اور غریب کو پکڑ دو. ہمارا جو آدمی مارا گیا اس کے خاتمے کی ہم جان لیں گے, اگر خوب بہا دو گے تو پورا پورا آپ کو چاہیے. انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ تو معاہدے کے خلاف. کہا کہ ایسا کرو کہ ہم دونوں اپنا مسئلہ رسول کی بارگاہ میں بھیجیں. اب یہودی پیغمبر تو مانتے نہیں لیکن اس وقت حکومت مدینے میں رسول کی, ان کے کورٹ میں یہ مسئلہ بھیجیں جو وہ فیصلہ کرے. بنو نظیر نے ٹھیک ہے نا قبول, ان کے ذہن میں یہ کہ پیغمبر کے چاروں طرف سے ویسے ہی حملے ہو رہے ہیں, کبھی کافر آ جاتے ہیں, کبھی دھوکے باز آ جاتے ہیں, کبھی یہ آتے ہیں, تو پیغمبر اس وقت طاقتور اور مالدار آدمی کو ناراض نہیں کریں گے. یہ جو واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا کہ جس آدمی سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری مدد کرے اسی کے خلاف سزا دینا مصیبتوں میں بہت مشکل ہوتا. بنو نظیر راضی ہوگا, یہ تو نے بڑی اچھی بات کہی. ان کے دل میں یہ ہے کہ ہم مالدار بھی زیادہ ہیں, ہماری تعداد بھی زیادہ ہے, رسول کو تو ہم سے سینکڑوں کام پڑنے والے, یہ غریب قبیلہ ان کی کیا مدد کرے گا رسول؟ وہ لوگ یہ کہہ رہے اتنی سمجھ تو رکھتے کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا, ہر آدمی جو جیسا خود دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھنے لگتا اور یہیں سے خرابیاں شروع ہوتی. چنانچہ یہ کیس پیغمبر کے پاس گیا, پیغمبر نے کہا کہ فیصلہ کس طرح کروانا چاہتے, قرآن سے یا تورات سے؟ کہا ہم دونوں تو یہودی, ہمارا فیصلہ تو موسیٰ کی کتاب تورات سے کی تھی. اب دیکھیے اس وقت کتنا غلط ایگریمنٹ ہوا ہے دو قبیلوں کہ مالدار قبیلہ یا خون بہا دے گا وہ بھی آدھا یا قاتل کو صرف چکر لگایا جائے, غریب قبیلہ گردن بھی اڑے گی اس کے قاتل کی, اس کو خون بہا بھی دینا پڑے گی, اس پر ڈبل بوجھ, ان کے اوپر سنگل بھی نہیں اس سے بھی کم. پیغمبر کے سامنے معاملہ گیا, پیغمبر نے کہا تورات بھی یہی کہتی کہ جان کے بدلے جان, خون بہا دینا ہے تو برابر سے دینا ہو, اگر جان دینا ہے تو ہر انسان کی جان دوسرے کے برابر, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خون بہا بھی کوئی غریب قبیلہ دے اور قاتل کو بھی دے دے, کہ نہیں ہمارے آدمی کو لے جا کے مار بھی دو اور اذیت بھی دے, یہ تو بالکل غلط ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45, وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, قرآن کہہ رہا ہم نے تورات میں یہ لکھا کہ جان کا بدلا جان, جیسے ہمارے یہاں بھی یہی اصول, فاجر گاڑی منڈا بے نمازی گناہگار سارے گناہ اس کے اندر وہ مسلمان, اور ایک متقی پرہیزگار عالم نائب امام اور مستحق, اب فرض کیجیے کس مستحق سے یہ گناہگار آ کے مار دیا جائے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ گناہگار مرا ہے وہ تو اتنا بڑا نائب امام ہے, جان کے بدلے جان, دونوں کی جان میں فرق ہے, کوئی فرق نہیں. اگر کہ فاجر شرابی کبابی زانی بے نمازی سارے گناہ اگر وہ مر گیا, متقی اور پرہیزگار کے ہاتھ سے متقی اور پرہیزگار کی گردن اڑائی جائے, اگر دیت دینا پڑے تو اسلام کے اعتبار سے مرد اور عورت کی دیت میں تو فرق, لیکن مرد مرد کی دیت برابر, ایک نائب ایمان کے خون کا بدلہ 1,000 دینار ہے, ایک شرابی اور جواری اور زانی اور بے نمازی کے خون کا بدلہ بھی 1,000 دینار. یہ ان نفس بالنفس, قرآن بھی کہہ رہا ہے سورہ بقرہ, تورات بھی کہہ رہی ہے سورہ مائدہ. پیغمبر نے فیصلہ کر دیا کہ بنو قریظہ کا مطالبہ صحیح, بنو قریظہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ قاتل کی گردن بھی اڑا, قاتل کی یا گردن اڑائی جائے یا ان کو پورا خون بہا دیا جائے. یہ کہتے کہ آدھا خون بہا دے آپ, یہ نہیں چلے گا. ان کے حق میں فیصلہ دیا. بنو نظیر پٹپٹا کے رہ گئے کہ ہو کیا رہا, ہم کیا سمجھ کے آئے تھے یہاں کیا ہو گیا. لیکن کیونکہ حکومت رسول کی اتنا پتا ہے کہ میدان میں نکل کے مقابلہ نہیں کر سکتے, خاموش نے چلے تو گئے, مگر دل میں یہ بات رکھ لی کہ اچھا آج اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, کبھی تو وقت آئے گا ہم بھی اس سے بدلہ لیں گے. یہ تو پہلے سے ایک بات ان کے ذہن میں تھی. اور پھر اب یہ واقعہ ہوا کہ پیغمبر اسلام اس قبیلے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایک آدمی پھولا دو آدمیوں کو قتل کر دیا, ہمیں دو خون بہا دینا پڑ گیا, تم بھی اپنا حصہ ڈالو. اب یہ حصہ ڈالنے کی بات ہے, یہ بھی ایک مشکل بات, لیکن ہم آمنے سامنے تو پیغمبر سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس سازش تیار کی, بنو نظیر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے. پیغمبر نے عمر ابن امیہ زہری کے واقعے کے بعد 8-10 صحابیوں کو لیا, کہا چلو قبیلہ بنو نظیر کے پاس اور ان سے جا کے جو خون بہا میں ان کا حصہ بنتا ہے وہ لے کے آئے, چلے مسلمان. مسجد النبوی سے 2 میل کے فاصلے پر ان کا قبیلہ تھا. یہ قبیلہ مسجد قبا, جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ میری بات سمجھ گئے ہوں, مسجد قبا کے پیچھے جہاں پہ باب سلمان ہے, جہاں پہ باب فدق ہے, جہاں پہ وہ مسجد رد شمس ہے جو توڑ کے خالی 4 دیواری بنائی گئی, یہ قبیلہ اس علاقے میں رہتا تھا مسجد قبا سے لے کے مدینے تک. مدینے میں جگہ ہے باب حوالی. سن 1990 میں جو حجاج کرام ہمارے قافلے میں یعنی کاروان سلمان میں گئے تھے حج کرنے کے, تو ان کو یاد ہوگا کہ مدینے میں ہماری رہائش باب حوالی کے محلے میں, یہ اصل میں قبیلہ بنو نظیر کا محلہ, وہاں سے لے کے مسجد قبا تھا. اور مسجد قبا ہر وہ آدمی جانتا ہے کہ ابھی بھی مدینے گیا ہے کہ کوئی بھی اس نے پیغمبر کی سیرت کی کتاب پڑھی. یہ سارا علاقہ اس قبیلے کا بہت بڑا قبیلہ تھا. ابھی آپ نے سنا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا قبیلہ, پیغمبر وہاں تک پہنچے. جس وقت پہنچے پیغمبر تو سرداراں نے قبیلہ کو اطلاع ملی, اچھا پرانے زمانے کے دستور کے مطابق ہر قبیلے کے چاروں طرف 4 دیواری ہوتی, وہ پوری دیوار بنی. تبھی اس محلے کا نام باب حوالی, حوالی والا دروازہ, یعنی اس دیوار میں جو دروازہ اس طرف کھلتا تھا وہ حوالی کا دروازہ کہلاتا. پیغمبر وہاں تک گئے, بنو نظیر کے سرداروں کو اطلاع ملی کہ رسول آ رہے ہیں, دوڑ کے باہر آئے. اس لیے کہ مدینے حکومت رسول کی ہے, یہ پیغمبر کی حکومت میں رہتے ہیں. بڑے بڑے ان کے سردار, ایک کا نام سلام ہے, ایک کا نام عبداللہ, ایک کا نام حی, یہ وہی حی کہ جن کی بیٹی صفیہ سے بعد میں رسول نے شادی کی. یہ سارے سردار پیغمبر کے استقبال کے لیے, اللہ کے رسول آپ نے کیسے زحمت کی. پیغمبر نے کہا کہ یہ دیت کا مسئلہ, کہا کہ یہ تو ذرا لمبی چوڑی بات ہے, حساب کتاب کرنا, آئیے آپ ہمارے قلعے میں چل کے بیٹھے, آرام سے بات ہو جائے گی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں. اس وقت جس 4-5 ساتھی ہیں پیغمبر وہ بھی بغیر اسلحے, اس وقت تمہارے علاقے میں جانا مناسب نہیں. صرف اتنا کہا, وجہ نہیں بتائی کہ کیوں مناسب نہیں. ایسا کرو کہ ہم باہر کہیں بیٹھ جاتے ہیں. تو کہا کہ چاروں طرف ہے ابو القاسم, چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ ہے. ایسا کرے کہ جو دیوار ہے ہماری 4 دیواری اس کے سائے میں بیٹھ جائیں, وہاں سایا. ٹھیک ہے, پیغمبر آ کے بیٹھ گئے. ادھر سرداران یہود نے ان کو بٹھایا اور کہا کہ بس ہم ابھی آتے, اپنے قبیلے والوں کو بتا دیں, وہ ڈر رہے ہیں کہ پتا نہیں آپ کیوں آئے. اور وہ 4 دیواری کے اندر آئے, آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بہترین موقع, نہ کوئی لشکر ہے نہ کوئی اسلحہ ہے یہ, اور ہمارے قلعے کی یعنی 4 دیواری کے نیچے بیٹھا ہے فصیل کے قریب. اچھا, جو چاروں طرف دیوار بنائی جاتی ہے شہر کے یا قبیلے, وہ دیوار ایسی تو نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہمارے فلیٹ میں ہوتی ہے کاغذ کی دیوار, نہیں, وہ اتنی اچھی خاصی موٹی دیوار ہوتی کہ اس پہ گھوڑا بھی دوڑ سکتا, خاصی موٹی دیوار, دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دیوار. تو کہا کہ ایسا کرو کہ ہم میں سے ایک آدمی چپکے سے دیوار پہ چڑھ جائے اور وہاں سے جہاں یہ رسول بیٹھا پتھر اس طرح گرا ہے کہ پیغمبر کے سر پہ گرے, ہمیں بھی کہنے کا موقع مل جائے کہ ایک حادثہ ہوا اور ہماری اس خطرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے. جیسے ہی یہ بات ہو, ایک سردار جس کا نام سلام تھا فوراً کہنے لگا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, تمہیں نہیں پتا کہ اس کو اطلاع مل جائے گی کہ ہم نے کیا سازش کی ہے, یہ تو بچ جائے گا, ہماری نسلوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. باقی سردار جوش میں سے کہا کہ نہیں, اتنا بہترین موقع, زرعی موقع گولڈن اپرچونیٹی ہمیں کہاں ملے کہ ہمارا اتنا بڑا دشمن بغیر کسی محافظ کے ہمارے قریب آ گیا اور آج اس جگہ بھی بیٹھ گیا کہ جہاں سے اس کو حادثے کا رخ کیا جا سکتا یہ آپس میں طے کیا اور ایک آدمی کو تیار کیا. امر ابن حجاج یا جہاز اس کا نام, وہ پتھر لے کے دیوار پہ گئے, ادھر پیغمبر اسلام دیوار کے سائے میں بیٹھے. ایک عام انسان بھی ہوتا تو سمجھ جاتا کچھ دوڑ دھوپ ہو گئی ہے, کچھ لوگ باہر آ رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں, سردار پر نظر نہیں آ رہے ہیں, جو یہودی بھی آ رہے ہیں وہ سب اس طرح سے کھڑے ہیں کہ جیسے کسی واقعے کے منتظر. اگر عام عقل رکھنے والا بھی ہوتا تو ذرا وہ چونک جاتا. اور شیخ مفید اور شیخ تبرسی اپنی اپنی کتاب میں لکھتے کہ فوراً جبرائیل کو حکم ملا, جبرائیل آئے, پیغمبر اسلام کو پیغام دیا. ایک عام آدمی کے لیے بھی کافی تھا, لیکن یہاں تو وہی آ گئی کہ یہ سازش بنائی گئی ہے, آپ کچھ کہے بغیر یہاں سے چلے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر پیغمبر اس وقت یہ کہے کہ تمہاری سازش کھل گئی تو بھی تب بھی خطرہ. یہودی جب یہ دیکھیں گے کہ ہماری سازش کھل گئی تو یہی سوچیں گے کہ بعد میں جو ہوتا ہے ہو, پہلے اس رسول کو تو شہید کر دو, کیونکہ اگر یہ زندہ چلا گیا تب بھی اس کا لشکر ہم پر آئے گا. تو بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی, پہلے اس کو یہاں سے نہ جانے دو. تو پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھ کو تمہارا پرے معلوم ہو گیا. تو پیغمبر وہاں پہنچے, سردارا نے یہود مشورہ کر رہے ہیں, پیغمبر اس طرح سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے جیسے کسی کو کوئی حاجت ضروری پیش آ جائے تو وہ جاتا ہے, دو چار منٹ کے بعد واپس آتا. حتیٰ یہ کہ اپنے صحابیوں سے بھی کچھ نہیں کہا. اب جو پیغمبر چلے تو سردار کتنے ہیں یہودیوں کے, وہ تو اندر جہاز دیواری کے اندر سازش کر رہے ہیں, یہاں تو عام یہودی کھڑے. اور انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ رسول کہیں دور نہیں جا رہے ہوں گے, ورنہ کم سے کم اپنے ساتھیوں سے کچھ تو کہتے, بالکل خاموش بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوں گے. اچھا خود اصحاب رسول بھی یہ سمجھ رہے کہ پیغمبر کو کوئی ضروری حاجت پیش آ گئی, ابھی یہاں آئیں گے, وہ بھی اسی طرح بیٹھے جیسے کوئی آدمی آنے والے کا انتظار کرتا. خاصی دیر گزر گئی, وہ آدمی پتھر لے کے دیوار پہ کھڑا, یہودی سردار بھی باہر آ گئے. اصحاب رسول سے پوچھا, رسول کہاں؟ اب ابھی گئے, ابھی آتے ہوں گے. پیغمبر نے اسے نہیں کہا, انہوں نے خود ہی اندازہ لگا دیا. اب سب جہاں بیٹھے ہوئے, پندرہ منٹ, آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, تین گھنٹے گزر گئے, پیغمبر اسلام واپس نہیں آئے. اب ایک مرتبہ تشویش پیدا ہو, یہودی سرداروں کے دل میں دوسری تشویش, ایسا تو نہیں ہے راز کھل گیا تو خطرہ ہمارے سر پہ. اصحاب رسول کے دل میں یہ تشویش کہ ہمیں چھوڑ کے پیغمبر کہاں گئے, بے چین ہو کے کھڑے ہو کہ مدینہ چلتے. ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تو مدینے سے کوئی مسافر نظر آیا کہ جا رہا ہوگا کہیں. آواز سے جو اسے روکا کہ بھائی کہاں جا رہے, کہا کہ بلا قبیلے میں جا رہا ہوں. مدینے سے آ رہے ہوں؟ کہا کہ ہاں مدینے سے آ رہا ہوں. پیغمبر اسلام کی کوئی خبر؟ خبر کہ وہ مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو سنا انہوں نے, ایک مرتبہ چکرا دے کہ یہ سب ہوا کہ ہمیں بھی نہیں بتایا گیا, اور پیغمبر وہاں آرام سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. خیر اب ان کے نام کی تاریخوں میں ہے لیکن نام بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ گروہ تو مدینے میں گئے, پیغمبر کے پاس پہنچے, اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ پیغمبر نے کہا جبرائیل نے آ کے مجھے یہ اطلاع دی, اگر میں تم سے کوئی بات کرتا اور تمہیں بتاتا یا تو تم نہیں میرے ساتھ اٹھ جاتے, پھر اس وقت وہیں پہ مقابلہ شروع ہو جاتا, یا اگر تمہیں بتاتا تم بیٹھے بھی رہتے, تب بھی تمہارا وہ انداز نہ ہوتا. اس اعتبار سے میں بغیر تمہیں بتائے مسجد کے اندر آ گیا ہوں. پیغمبر نے درس دیا کہ بھارا اسلام میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی, یہ مصلحتیں, ان سب کا خیال کرنا پڑتا. موقع اور محل کے مطابق اللہ کا رسول جو اس وقت کے حالات کا تقاضا, اسی اعتبار سے پیغمبر کا عمل بھی ہوتا. وہ کائنات کے حاکم لیکن ہر جگہ معجزے نہیں دکھاتے, یہ معجزہ دکھانے کا موقع تھا. اشارہ کرتے پیغمبر وہ پتھر خود اسی آدمی کے سر پہ پڑ جاتا, لیکن نہیں, معجزہ نہیں دکھایا, اسی طرح سے عمل کیا. جس طرح ایک عام آدمی کو اطلاع مل جائے وہ عمل کرے گا. پیغمبر تو اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر چکے. ادھر یہودی سردار سر جوڑ کے بیٹھے اور کہا کہ رسول کا اس طرح سے نکل جانا یہ بتا رہا کہ پیغمبر کو یہ اطلاع مل چکی تھی, اب ہم کو کیا کرنا. اچھا یہ جو لڑائی ہے بنو واسطے رکھے. مجھے معلوم پیغمبروں کے طریقہ کار جو تورات اور اس کے بعد کی کتابوں میں, یہ ہم کو مدینے سے نکالے گا, یہ بہت ہی معمولی سزا. انہوں نے پورا ایگریمنٹ توڑا. دیکھیے ایک تو خارج ہوگا, دھوکہ نہیں, جو پیغمبر نے آج ایک ایگریمنٹ کیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی تھی. یا تو ہمیں نکال دیں گے یا ہم سے جنگ کریں. تو دیکھو تین راستے ہیں ہمارے پاس, اور پہلا راستہ سب سے بہتر, یا تو ہم سب اسلام قبول کر مسلمان ہو جائے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہوگا, ہماری ساری غلطیاں معاف, اور یا پھر قبیلہ چھوڑنے کی تیاری کر, اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. باقی سرداروں نے اس کا مذاق اڑایا. اتنی سی بات تو جنگ کی جائے گی ہو ہی نہیں سکتا, اور اسے اپنی میٹنگ میں سے باہر نکالا. لیکن جو اس نے کہا تھا وہی ہوا, اور بڑے عجیب طریقے سے. ایک طرح مسئلہ خود اپنی پوری تفصیل کے ساتھ کسی موقع پہ ہمارے سامنے آئے, لیکن جو کہ تقریر کا وقت پورا ہو چکا, اس اعتبار سے میری گفتگو اسی مرضی پہ رکھی کہ غزوہ بنون ہے یہودیوں کی دھوکہ دہی کا ایک شاہکار, اور اس کا نتیجہ کتنا برا ان کے سامنے آ رہا. اتنے غزوے پیغمبر اسلام کے بعد ایسے قدم اٹھائے جو عام لوگوں کو بھی پسند نہیں آئے. پیغمبر لڑائیوں میں حکم دیتے ہیں کہ درخت نہ کاٹے گا, اس لڑائی میں پیغمبر نے درخت کٹوائے, اور بھی کئی ایسے احسانات ہیں. اس لیے اس کی تفصیل سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ آئندہ بہت دلچسپ واقعہ نہیں, لیکن اسلام کا بہت اہم واقعہ, اور اسی غزوہ بدر کے نتیجے ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ جو کچھ مال غنیمت پیغمبر کو ملے اس کا امت سے کوئی تعلق نہیں, جو بام صدر کو حل کرنے کے لیے ایک اہم ترین مسئلہ. لیکن یہ سب آئندہ. آج یہ سوال ہے, یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ تو میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں, اس لیے کہ مناسب نہیں ہے. ایک صاحب آئے تھے ہمارے پاس کچھ عرصے پہلے, کیونکہ سوال کا ایک حصہ آپ کے کام کا ہے اس لیے پڑھ دوں. اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو کسی معاملے میں کوئی ایسی قسم کھانا جو وہ قدم کھانا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن حالات اور ماحول اور کچھ ساتھیوں کا دباؤ ایسا کہ قدم کھانا ان کے لیے ضروری بن گئی تھی. تو اب انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ہم کیا کریں. بہت سے ایسے مقامات پھر ہوتا ہے کہ آدمی سے کہا کہ نہیں, دس آدمیوں کے بیچ میں ایک آدمی پھنس گیا, کہا کہ تمہیں قدم اٹھانا پڑے گی, قدم کھانا پڑے گی, کھلا مسئلہ یا حلق اٹھانا پڑے گا, یا جس کی ریکارڈ شکل ہمارے یہاں یہ رائے میری قسم فلاں بات نہ کہنا یا فلاں بات کہنا یا یہ کہنا, یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کریں, اس میں ہمارے لیے کیا راستہ. تو ان کو دو مسئلے بتائے گئے تھے. دونوں مسئلے جو ہیں سکن ان پر اعتراض کیا. اچھا یہ کہ دوسری فرقوں میں کیا مسئلہ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. ان صاحب کو مطمئن کرنا ہے جو آپ کے پارٹنر ہیں لیکن آپ کی فرقہ کو نہیں مانتے, یہ میرا کام نہیں ہے. میں تو صرف اپنی فرقہ کا مسئلہ بتاتا ہوں. دیکھیے دو مسئلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں چیز منت اور قسم, اس کا اصول یہ کہ وہی منت اور وہی قسم اسلام میں صحیح جو انسان دل کی نیت اور ارادے سے کرے. وہی مسئلہ جو ہمارے یہاں طلاق کا مسئلہ, یہ طلاق کا لفظ زبان پہ لائیں اور نیت نہیں ہے طلاق دینے کی, تو وہ طلاق ہمارے نزدیک بالکل غلط, وہ ہوئی ہی نہیں طلاق. اس کے لیے خالی لفظ نہیں, نیت ہونا ضروری. اسی طرح قسم کھانا, اگر آپ کی نیت ہے سوچ سمجھ کے کہ میں کھلا مسئلے پہ قسم کھاتا ہوں اور اس کی پابندی کروں, یہ سوچ کے آپ قسم کھائیں تو وہ قسم اسلام میں صحیح قسم. لیکن اگر آپ لفظ قسم زبان پہ لا رہے ہیں, یہ کہے کہ نہیں میں یہ چیز پہ قسم نہیں کھانا چاہتا, یہ اس چیز کے لیے میں حلف نہیں اٹھانا چاہتا, مگر کہا جا رہا ہے کہ قسم کھاؤں, تو اب یہ قسم ہی نہیں ہوئی. اور یہی مسئلہ منت کا, کہ آپ سے کوئی کہے کہ تمہیں منت کرنا پڑے گی اور آپ کا دل راضی نہیں, یہ منت نہیں مانی جاتی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بعض مسلمان ویسے ایسے جن کے یہاں طلاق کی حد تک تو مجھے معلوم کہ اگر زبردستی شوہر سے کہا کہ تمہیں طلاق دینا, اس کے سینے پہ چپک رکھتی کہ کہو طلاق, اور اس نے مجبوری کے عالم میں طلاق کہی, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ تو ہے کہ تم نے کیوں مجبور کیا لیکن طلاق ہو گئی. ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ مجبوری کے عالم میں جو وہ کہہ بھی دے کہ میں طلاق دیتا ہوں وہ طلاق نہیں, مذاق کے عالم میں کہے گی کہ میں طلاق دیتا ہوں وہ طلاق نہیں, بغیر نیت کے اس کی زبان پہ لفظ طلاق آ جائے وہ طلاق نہیں ہو.
لیکن آپ کو پتا ہے کہ باقی جہاں تو اتنا سنجیدہ مسئلہ کہ ایک ایکٹر نے ایک ایکٹریس کو ڈرامے کے بیچ میں کہا طلاق 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 تو وہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن کے رہ گیا کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہو. تو یہ ہے کہ لیکن ہماری فقہ اس معاملے میں بالکل واضح کہ غصے میں خوشی میں یعنی مذاق میں یا بغیر نیت یہ نیت نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی سمجھ کے طلاق دے رہا ہوں. نیت ہی نہیں ہے طلاق کی صرف زبان پہ لفظ طلاق آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہی مسئلہ ہمارے یہاں منت کا ہے, یہی مسئلہ ہمارے یہاں پسند کا ہے. تو پہلی بات تو یہاں پہ ختم ہوگی. اچھا خیر اگر کوئی اس کو نہ بھی مانے تو آئیے دوسری بات. قرآن کریم یہ کہہ رہا کہ اگر تم نے کوئی قسم کھائی اور اس کے بعد اس منت کو اس قسم کو تم توڑ رہے خلاف ورزی کر رہے تو اب یہ گناہ کیسے مان سکتے. ہم نے قسم تو کھا لی, ابھی تو میں نے مثال دی کہ وہ قسم ہی نہیں ہوئی. لیکن چلے اب میں وہ مثال دوں کہ آپ نے صحیح قسم کھائی. مثلاً جو دیندار لوگ ہیں وہ بہت سے مستحبات کی پابندی کے لیے قسم کھا لیتے ہیں. اب جیسے ہمارا دل چاہتا ہے نماز عشاء پڑھنے کا, ہمیں پتا ہے کہ شیطان بیٹھا سکتا ہے اہم ٹائم پر کر رہی ہے تو مستحب نماز یاد چھوڑ دو. تو طریقہ یہ کہ نجف کے مراد ہیں مشتحدین طالب علم اس طریقے سے پابندی کرتے ہیں کہ میں منت کرتا ہوں یا قسم کھاتا ہوں کہ اگر نماز عشاء میں نے چھوڑ دوں تو میں کھلا کھلا ملنگ یا مثلاً 100 رکعت نماز پڑھوں تاکہ اب وہ نماز عشاء مستحب کر رہے واجب ہو جائے. اور واجب کام کرنا ہی یہ صرف دیندار لوگوں کی بات, لیکن لوگ تو سینکڑوں واجبات نہیں کرتے. تو یہ جو مستحب واجب بنا ہے ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا. لیکن وہ لوگ جو خود چاہتے ہیں کہ کوئی فضیلت والا کام ملے لیکن پتا ہے کہ ہر وقت شیطان بیٹھا سکتا ہے, اگر یہ تو مستحب ہے آج چھوڑ دو کل کر لینا, تو اس کو واجب بنانے کا ایک طریقہ. اسی طرح ایک آدمی سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے, سگریٹ نہیں چھوٹتی ہے, قسم کھا لی کہ خدا کی قسم آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا, تاکہ اب اسے پتا چل جائے کہ اب اگر میں نے سگریٹ پی تو مجھے قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا. تو مسئلہ یہ بنا کہ اگر آدمی کوئی قسم کھا لے اس وقت تو قسم صحیح کھائی, ارادہ بھی تھا کہ یہ قسم کی مجھے پابندی کرنا, سوچ سمجھ کے قسم کھا رہا, بعد میں مجبور ہو گئے, اتنا دل نے مجبور کیا کہ سگریٹ اس نے پی لی. کیا مطلب قسم کھائی کہ میں جو والدین کی خدمت اسلام کے مستحق کہ مثلا میں روز آنا والدین کو 100 روپے دوں گا ایک سواب کی خاطر, بات میں اتنی حیثیت تو ہے لیکن اتنا پیسہ دینے کا دل نہ چاہوں, قسم ٹوٹ گئی. تو وہ قسم جو آپ سنجیدگی سے کھائیں پھر اگر ٹوٹ جائے اس کے لیے تو قرآن اپنے ایک ساتھی کو مطمئن کرے کہ قرآن کریم میں یہ آیا کہ جو قسم کھاتا ہے اور قسم پوری نہیں کر پاتا تو اس کے لیے یہ کہ بتحریر اور رقبہ یا پھر غلام آزاد کر اور اطعام و عشرا مساکین یا 10 غریبوں کو کھانا کھلا اور قسمت ہو یا 10 غریبوں کو کپڑے کھلا, یہ قرآن کریم کی آیت. اس لیے سارا عالم اسلام متفق کہ وہ قسم جو آپ نے صحیح بھی کھائی اگر آپ قسم کو توڑنا چاہیں اس قسم کو پورا نہ کرنا چاہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک کفارہ دے. غلام آج کل تو آزاد نہیں ہو سکتے, اب کیا کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا 10 غریبوں کو کپڑے پہنائیں. پھر قرآن نے کہا کہ اگر کسی کی یہ حیثیت بھی نہیں تو 3 روزے اسے رکھنا ہو, لیکن اگر کھانا کھلانے کی حیثیت ہے تو روزے سے کام نہیں چلے. اور آج کل کے حساب سے مثلاً ایک غریب کا کھانا اسلام کے اعتبار سے 1.25 کلو بنتا, 3 روپے کلو مثلاً 4 روپے کلو اگر آتا تو 30-35 روپے کا یہ کفارہ. چلے اگر اچھا کھانا کھلا دیں تب بھی یہ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا 100 روپے کے اندر ہو جائے گا. اور یہ پرانی آیا یہ کوئی شیعہ سنی آیا کوئی امام خمینی کا مسئلہ نہیں, یہ قرآن کی واضح آئے تو جو آدمی اپنی قسم کو پورا نہ کرے اس کا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلا کر یا 10 غریبوں کو کپڑے پہنا کر. یہ اسلام کا ایک مسئلہ ہے, اسلام کا ایک حکم ہے جس کی پابندی اگر آپ کر لیں تو آپ کا قسم توڑنے کا گناہ ختم. تو میرا جواب یہ کہ اگر کبھی ایسی صورتحال مثلاً آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور آپ تو اپنے طریقے میں چل رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہ یونین اور ایسوسیشن اور یہ ادارے کتنے طاقتور ہیں, انہوں نے ایک قانون بنا لیا کہ ہر دکاندار کسی کو آپ چیز بیچیں گے رعایت نہیں کریں گے. آپ رعایت کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں, انہوں نے قانون بنایا اور قدم کھلوا دی کہ آپ اس قانون کی پابندی کریں. بہت کچھ بہت آپ کا ایسا ہوتا ہے. تو اول تو قدم کھاتے وقت ہی اگر آپ کی نیت یہ کہ میں دل سے نہیں کھا رہا ہوں, یہ لوگ زبردستی کر رہے ہیں, تو وہی مسئلہ پتہ. اگر قسم صحیح بھی آپ کھائیں یا کوئی نہ بھی مانے کہے کہ نہیں آپ نے قسم کہی ہے جس کو ماننا, تو دوسرا راستہ جو ہے تو پرانی راستہ ہے جو قسم توڑنے کا ہے. منت اگر آپ نے توڑ دی اس میں بھی یہی ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلا دیں یا 10 غریبوں کو کپڑے پہنا دیں. اور اگر دونوں کی حیثیت نہیں ہے تو 3 روزے رکھیں. لیکن اگر صدق کھانا کھلانے کی حیثیت اور آپ کہیں کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں چلے. یہ تو آغاز ہوئی تھی غلطی. امام خمینی اور آنا گلپائیگانی فرماتے ہیں کہ منت اگر پوری نہیں کی تو اس کا کفارہ روزے والا کفارہ. یہ غلام کو آزاد کریں یا 7 روزے رکھیں یا 7 غریبوں کو کھانا کھلائیں. تو اگر آگاہ کوئی کا مقلد اپنی منت کو توڑتا ہے تو 10 غریبوں کو کھانا کھلائے گا. امام خمینی یا آگاہ گلپائیگانی کا مقلد اپنی منت کو توڑتا ہے تو اسے 7 غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. منت کی حقیقت میں کہیں میں مان لوں کہ اختلاف قسم کے لیے پھر وہی بات ہے. قسم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے مسلمان متفق ہیں کہ قسم توڑنے کا یہ کفارہ ہے. یہ کفارہ دے دیجیے اس کے بعد وہ گناہ معاف ہو جائے گا. یعنی خدا کی نگاہ ایک جھوٹے کو کھانا کھلانا اتنی فضیلت و ثواب کا حامل کہ اس کا نام لے کے جو آپ نے قسم کھائی, قسم صرف اللہ کا نام لے کے کھائی جاتی ہے. اگر اس کا نام لے کے آپ نے قسم کھائی, چلے یہاں تیسری بات آ گئی, یہی تو مجلس ختم. اسی لیے اگر آپ قسم کھائیں بغیر اللہ کا نام لیے تو وہ بھی قسم قسم ہی نہیں ہوئی. مطلب آپ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں, آپ کہیں کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں, یہ تو قسم ہی نہیں ہوئی. جب تک کہ اللہ کا نام ہے اس کی آپ نے قسم کھائی, اس کا آپ نے حلف اٹھایا, قسم میں یہ بھی شرط. تو اگر ایسی قسم کھلوائی جائے جیسے اکثر حکومت کے کاغذات میں ہوتی کہ میں یہ عہد کرتا ہوں, میں یہ حلف کرتا ہوں, اٹھاتا ہوں, میں یہ قسم کھاتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہے, یہ قرآن کی قسم ہے, یہ رسول کی قسم ہے, وہ قسم بھی بالکل غلط. تو وہ قسم جس میں اللہ کا نام نہ ہو وہ قسم ہی نہیں. اللہ کا نام ہونے کے دل میں یہ خیال ہے کہ نہیں, یہ میں زبان سے کہہ رہا ہوں, میری نیت نہیں, وہ قسم نہیں. اور جو صحیح بھی قسم ہو جائے اللہ کا نام لے کے آپ نے کھائی مگر 10 غریبوں کو کھانا کھلائی, اللہ کہتا جو تم نے میرا نام لیا تھا میں اس کا گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں, میں اس ذمہ داری کو بھی ختم کر دیتا ہوں. اس لیے ایک بھوکے کو کھانا کھلا اسلام کی اتنی بڑی عبادت و ثواب, منت عہد قسم روزہ قتل ان سب کا گناہ معاف ہو جاتا بھوکوں کو کھانا کھلانے. اسلام نے اتنی اہمیت دی. یہ دوسری بات کہ جس اسلام نے اتنی اہمیت دی اسی اسلام کے گھر والے ہیں اور اس کی اولاد, جنہیں نہ کوئی کھانا دینے کو تیار, نہ کوئی پانی دینے کو تیار. کھانے کا تو سوال بھی وہ نہیں کر رہی, کھانا تو ہمیں چاہیے بھی نہیں کیونکہ کھانے کا سوال شرافت کے خلاف, مگر پانی کا سوال بھی کیا گیا اور اس سوال کے باوجود پانی دینے والا کوئی نہیں. وہ اسلام جو اتنی فضیلت بتا رہا ہے پیاسے کو پانی پلانے, وہ اسلام جو اللہ کا نام لے لیا کہا کہ یہ گناہ تمہارا معاف ہو جائے گا اگر غریب کو کھانا کھلا دیا, اسی اسلام کے لانے والے کی اولاد, یہ رسول کے بیٹے, یہ رسول کی بیٹیاں, یہ کربلا کا تپتا ہوا میدان اور وہاں حالت یہ کہ پیاس کی وجہ سے ہر ایک کے ہونٹ سوکھ میں پڑے ہوئے, مگر کوئی نہیں ہے کہ جو پانی دے سکے, کوئی نہیں ہے کہ جو پانی پلا سکے, کوئی نہیں ہے کہ جو رسول زادوں پر اور رسول غازیوں پر رحم کرے. رحم تو کر کے آیا, وہاں حالت یہ ہے کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور شام کے درمیان ایک منزل پر پہنچا, اس دن گرمی تھی اور اتنی شدید گرمی تھی کہ ایک مرتبہ عمر فاروق کے سپاہیوں نے کہا ہم سے سفر طے نہیں کیا جا رہا, ہم اس دھوپ میں نہیں چل سکتے ہیں. حکم دیا خیمے لگائے جائے, سپاہیوں کو خیمے میں بٹھایا گیا. ارے گرمی کی شدت یہ تھی کہ عمر فاروق کی ساری فوج کی تیاری کے جانور یعنی گھوڑے اور اونٹ وہ تڑپے جا رہے ہیں, ان سے دھوپ میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا. باقاعدہ شامیانے لگائے گئے جس کے نیچے سواری کے جانوروں کو جا کے بانٹا گیا. دیکھیے یہ جملہ جو تاریخ میں آ گیا بڑا اہم جملہ ہے. اور یہ اونٹ اور یہ گھوڑے یہ صحرا کے جانور ہیں, ان کو اللہ نے بنایا صحرا کے لیے ہے, یہ ہر دھوپ اور ہر گرمی برداشت کر سکتے ہیں. لیکن خدا معلوم اس دن دھوپ میں کتنی جہد تھی, اس دن ریت میں کتنی تپش تھی, اس دن کا موسم کتنا گرم تھا کہ اونٹوں سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی جو صحرا کا جانور کہلاتا ہے, گھوڑے سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی جو میدان جنگ کی مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے. اور ہمارے ساتھ کے سپاہی وہ سب فوجی سپاہی ہیں, وہ سب جواب ہیں جن کا کافی زحمت سے اٹھانا ہے, ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی. جب سپاہیوں کی یہ حالت, جب گھوڑوں کی یہ حالت, جب اونٹوں کی یہ حالت, تو حسین کے ننھے ننھے یتیم بچے وہ اس سوپر گرمی میں کیا کیفیت محسوس کر رہے ہوں گے. مگر عجیب بات, ہمارے ساتھ نے کہا سپاہی سائے میں جا سکتے ہیں, سواری کے جانور سائے میں جا سکتے ہیں, آگے رسول سائے میں نہیں جا سکتے. زینب کبرا ان یتیم بچوں کو لے کے اسی چلتی ریتی پر, اسی چلتے سورج کے نیچے بیٹھ گئی اور سے پیاس نہیں لگتی وہ پیاسا ہے. دونوں کی زبانیں لگاتار ہیں, سپاہی بے قید ہے. ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ پانی ان تمام کو مہیا کیا جائے. وہاں حسین کی ننھی بچی سے پینا جو کربلا سے پیاسی چلی آ رہی, آج کی یہ پیاس جو گھوڑوں سے برداشت نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ سفینہ کھڑی ہوئی, وہ کہ اما اتنا پانی مجھے نظر آ رہا, کیا میں پانی مانگ سکتی ہوں؟ زینب کو معلوم ہے کہ پانی تو وہ چیز ہے کہ حسین نے بھی اکبر کے لیے مانگا تھا, اجازت دے دی. ننھی بچی شمر کے قریب آئی, ارے باپ کے فاتح کے قریب بچی آتی ہے, اے شمر کیا تھوڑا سا پانی مجھے نہیں مل سکتا؟ ارے شمر اگر پانی نہ دینا تو منع کر دیتا, منع بھی نہ کیا, کہا سکینہ میرے ساتھ ساتھ چلو تو پانی ملے گا. ننھی بچی وہ دھوپ وہ گرمی وہ جلتی رہتی, ننھے قدموں سے چل رہی ہے, جہاں دھکے بیٹھنا چاہتی ہے. شمر کہتا ہے سکینہ اگر بیٹھ گئی پھر پانی نہ مانگنا. آئے پوری فوج 30,000 کی سکینہ کش کر رہی ہے, آئے جب سارے سپاہیوں نے پانی پی لیا اب تو مجھے پانی ملے گا؟ کہا نہیں, ابھی جانور باقی ہیں, جانوروں کو پہلے پانی دیا جائے گا. رسول زادوں کی باری بعد میں آئے گی. اونٹوں کو پانی پلایا, گھوڑوں کو پانی پلایا, جانور بھی سیر ہو گئے, اور ننھی بچی اسے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے, رک نہیں سکتی ہے. ارے آخر میں پانی کی مشکیں بچ گئی, سکینہ طرف سے آگے بڑھی, اب تو میری باری آ جائے گی, اے شمر مجھے پانی مل سکتا ہے؟ کہا سکینہ ہاتھوں کو تو بڑھانا. ننھی بچی نے ہاتھوں پر پیانا بنا کے ہاتھ آگے بڑھائے. شمر نے ایک مرتبہ مشک کا تسمہ کھولا, مشک کا بہانا کھولا, مشک کو ایک مرتبہ ٹیڑا کیا, سکینہ نے ہاتھ آگے بڑھائے مگر نہیں, سارا پانی جلتی رہتی بھی گرا دیا. اور شمر نے کہا سکینہ اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تب کو پانی مل سکتا ہے, حسین کی بچیوں کے لیے میرے پاس پانی کے
قطرہ. کربلا والوں خصوصاً حسین کے یتیم بچوں اور بچیوں کے نفائت کا واسطہ, تمام صاحبان ایمان خصوصاً حاضرین مجلس اور جن مرحومین کے سارے ثواب کی مجلس ہیں, ان کے وارثوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرماؤ. پروردگار میدان کربلا کے ہی شہدا کے لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن مرحومین کے سارے ثواب کی آج مجلس اعلی علیین میں نے جوان معصومین سے مدح فرماؤ. پروردگار اس ذکر رسول اور اس ذکر نواز رسول کے واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسول و آل رسول کی شفاعت کا مستحق بنا. پروردگار پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات کا واسطہ ہمیں سیرت رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرما, اور ان مظاہر کے انتقام کے لیے اسی رسول کے فرزند اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجی